تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام درس تراوی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور عشرہ مغفرت کی آج آخری شب ہے۔ اللہ پاک اس عشرے کی برکتوں سے ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور آگے اب عشرہ جہنم سے آزادی اور وہ آخری عشرہ جس میں بطور خاص اس کی تاک راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، وہ مبارک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس مبارک شب مبارک رات کی تلاش میں تاک راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کا حکم اور ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آج چونکہ 20 رمضان شریف ہے اور ہم 20ویں پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 20ویں پارے کے اندر، ابتدا کے اندر سورہ نمل کے کچھ چند رکوع موجود ہیں، اور سورہ نمل چونکہ 19ویں پارے کے آخری ربع پاؤ کے قریب سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور 20ویں پارے میں بھی چند رکوع سورہ نمل کے موجود ہیں۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ ایک وہ بڑا واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، اور آپ کے لشکر کو دیکھ کر چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے ان سوراخوں میں تم چلی جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل نہ ڈالے، یعنی ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی سماعت عطا فرمائی تھی کہ میلوں دور ہے چیونٹی کی آواز کو آپ نے سنا، فتبسم ضاحکا من قولہا، اور اس آواز کو سن کے آپ مسکراتے، یعنی چیونٹی کی آواز کو آپ نے سن لیا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب اپنے پیاروں کو ایسی سماعتیں عطا فرماتا ہے کہ دور سے چیونٹی کی آواز کو میلوں دور سے سن لیا، فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس چونٹی کی آواز سے آپ مسکرائے بھی، آپ مسکرائے بھی۔ تو جب چونٹی کی آواز سننے کی اللہ انہیں صلاحیت اور طاقت عطا فرماتا ہے، تو پھر جو ان کے امتی ہیں وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں کچھ فریادیں کریں، بالخصوص ہم بات کریں امام الانبیاء حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ذات ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین بن کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تو جو رحمت ہے تو وہ پھر سب کے حال سے بھی واقف ہے، سب کے بارے میں علم بھی ہے، یعنی یہ ایک رحمت للعالمین حضور الاسلام کے ایسا وصف ہے کہ جو کتنے معجزات کا ایک جامع ہے۔ بہرحال یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے دور و نزدیک سے آپ سنتے بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ 19ویں پارے کے آخر میں کچھ مشرکین اور دیگر ان کے احوال کو بیان کیے، تو 20واں پارہ امن سے جو شروع ہوا، آپ دیکھتے ہیں اوپر امن خلق کا 20ویں پارے کا جو ایک ٹائٹل ہے، نام ہے، تو یہاں پر اللہ پاک نے کئی چیزیں بیان فرمائی کہ جو رب کی قدرت، رب کی وحدانیت، رب کی توحید اور اللہ کے خالق و مالک ہونے پر، رب کے ازلی ابدی ہونے پر، اور یہ ساری چیزیں جو زمین، آسمان، سمندر، دریا اور کیا کیا اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، یہ درخت ہیں، یہ باغات ہیں، تو یہ سب کچھ کس نے بنایا، کس نے ان کو پیدا کیا؟ تو رب تعالیٰ نے کئی آیات مبارکہ میں امن، مطلب یہ ہوا کہ مشرکین اور بتوں کا تذکرہ ہے، کیا وہ بت بہتر ہیں، یا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ائله مع الله بل هم قوم يعدلون، یا وہ بہتر ہے، یعنی بت بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت لگا دیتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی یہ سوال انشان ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں اور معاذ اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ان نشانیوں کو بیان فرمایا، فرما دے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی اتارا اور پھر مختلف طرح کے، مختلف رنگ برنگے یہ پھول پودے اور درخت، یہ سب کچھ کیسے بنے؟ اگرچہ تم بیج تو زمین میں بو دیتے ہو، بیج ڈال بھی دیتے ہو، لیکن اس بیج سے ایک درخت بنا دینا، اس بیج سے پورے وہ فصلیں اگ جانا، وہ باغات پورے لگ جانا، کہا کہ یہ تمہاری قدرت میں نہیں تھا، تم نے صرف بیج ہی ڈالا ہے، اب اللہ نے اس بیج کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو اس رب کے ساتھ کوئی اور معبود، کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، تو اسی رب کی عبادت کرو نا جس نے یہ تمہارے لیے درخت باغات اور یہ سب کچھ بنایا۔ آگے پھر فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا ائلہم مع اللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائیں اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ یعنی یہاں بھی سوال، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں، بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ اب یہاں پر یہ ساری چیزیں بیان فرما دی گی، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، اس کے بیچ میں آڑ کے ایک پانی، ایک کا پانی دوسرے میں نہ جائے، دوسرے کا اس میں نہ آئے، یعنی یہ اتنی چیزیں کوئی دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، ان دلائل پر غور کر کے کہتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کوئی ہستی ہے جو یہ نظام پورا چلا رہا ہے، وہ رب ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی طرح کا شریک نہیں ہے۔ رب تعالیٰ اپنے علم میں، قدرت میں، سما میں، بصر میں، تمام صفات کے اندر اللہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یا وہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بار بار یہی تکرار سے پوچھے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ بھی یہ ارشاد فرمایا جائے کہ کیا وہ بت یا وہ بہتر ہے کہ جو مجبور کی سنے، فریاد سنے اور اس کی پریشانی کو دور کر دے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ کسی فقر والے کو غنی بنا دے، مال دے دے، بیمار کو صحت دے دے، شدت اور سختیوں کو اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، اور پھر زمین میں تمہیں وارث بنا دیا، یعنی پہلے کی جو زمین ہے اب اس کے جو وارث بنے، پھر تم جب انتقال کرو تمہاری زمینوں کو پھر آگے کوئی وارث بنے، تو یہ جو وارث بھی بنایا ہے، فرمایا کہ کیا کوئی اور ہے؟ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہاں پہ مجبور کی دعا کو کہا گیا ہے، جب آدمی بالکل ہر طرف سے دروازے لگتا نا بند ہو گئے، کوئی نہیں ہے، رب کو پکاریں، ویسے ہی پکارتے رہنا چاہیے، بلکہ اصول یہ رکھیں جب آسانی ہو اللہ کو یاد کریں، جب آسانی ہوگی رب کو یاد کریں گے، جب کبھی مشکل میں آپ پھنسیں گے رب تعالیٰ یاد فرمائے گا، یعنی اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔ صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ کو یاد کریں، جب بیماری میں پھنسیں گے رب تعالیٰ اس بیماری سے نکالے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ مجبور کی دعا کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کبھی مجبوری میں یہ ایسا پھنس جاتا ہے تو پھر دعا کیا مانگے، کن کلمات سے مانگے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ تو جو مجبور پریشان آلن تو یہ دعا مانگے، سبحان اللہ، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تا تو مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کام درست کر دے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ آگے پھر ارشاد فرمایا، اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ، یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے، اور اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند بالا ہے۔ اب یہاں پر خشکی تری یہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں جو یہ عطا فرماتا ہے راستے، ان اندھیروں اور تاریکیوں میں وہ راستے جو عطا فرماتا ہے وہ نور عطا فرماتا ہے۔ کئی جنگلات بیابان جگہوں پہ گئے، پھنس گئے، رات ہو گئی، سکون کر لیتے ہیں، جیسے جیسے رات جاتی ہے تو پھر صبح کی وہ ایسی روشنی ہے کہ ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے، پھر آدمی اپنے سفر رواں دوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وہ ہوائیں کیسی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اس بارش کی جو نعمت ہے اس سے پہلے ہواؤں کا چلنا یہ ایک خوشخبری ہے، پہلے سے یہ علامت بیان فرما دی گئی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ رب تعالیٰ جو ہے نا وہ جس نے پیدا کیا ہے پھر بھی اٹھائے گا، دنیا میں آئے اور اس کے بعد پھر اٹھائے گا، اور پھر تمہیں زمین اور آسمان کا رزق دیتا ہے، یعنی آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین سے فصلیں اگاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، علامات ہیں، تو یہ ابتدائی کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتا جائے آدمی، غور کرتا جائے۔ اچھا، ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی ایسی نشانیاں ہیں، غور کریں تو آدمی یہ کہے گا، یعنی یہ ہر شخص یہ کہے گا، ہاں کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے، اور وہ اپنے افعال میں، اپنے حکم میں، سب میں وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اسی پارے کے کچھ اور آیات کے مضامین کی طرف۔ ناظرین کرام، اس پارے میں دو مزید صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ قصص اور ایک ہے سورہ عنکبوت۔ قصص کے اندر اس میں بڑے ایک عجیب جو واقعات ہیں وہ یہاں بیان ہوئے ہیں۔ قصص کہتے ہیں واقعات، اور یہ عجیب و غریب قسم کے جو واقعات ہیں ان میں بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی ولادت اور ولادت کے بعد کس طرح، کیونکہ فرعون اس وقت تھا اور فرعون کو اس کے تعبیر کرنے والوں نے ایسی خواب کی تعبیر بتا دی تھی کہ اب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری ساری یہ سلطنت ختم کر دے گا۔ فرعون نے آرڈر کیا کہ تم ایسا کرو، کوئی بیٹا بچہ زندہ رکھو ہی نہیں، جس کے ہاں بچہ پیدا اس کو مار دو، ذبح کر دو، ماں زدہ۔ ہاں بیٹیاں زندہ رکھتا تھا، بیٹیاں زندہ رکھتا تھا، لیکن اللہ پاک جب ارادہ فرما لے اور رب تعالیٰ جب چاہے اور حفاظت فرمائے تو پھر اور کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب معاملہ ایسا ہی ہوا کہ وہ نگہداشت رکھتے، ان کی پولیس لوگ جو بھی افراد تھے، اور عورتیں بھی تھیں، دائیاں تھیں جو بتاتی تھیں یہاں بچہ پیدا ہوا، یہاں ہوا، تو وہ ان کی نگہداشت لے کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ کیا ہوا۔ اللہ پاک نے ان کی طرف ہی ایک الہام کیا، الہام یعنی رب کی طرف سے ایک دل میں کوئی بات ڈالا جانا۔ یاد رکھیں وحی کا تعلق یہ نبی سے ہوتا ہے، وحی نبی پر ہوتی ہے، اور جو غیر نبی ان کے لیے الہام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا الہام ہو جاتا ہے۔ فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. اب یہ جو شروع میں کہا نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اب یہ ان کو کہا کہ دودھ پلاؤ، اور یہ بھی بیان کیا کہ کتب کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہلتے تھے نہ روتے تھے، بچپن میں ماں کی گود میں بس ایسے ہی رہتے تھے، اور کسی کو اطلاع ہی نہیں تھی، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت موسیٰ کی بہن کو پتا تھا، اور کسی کو نہیں پتا. اب جب کہا کہ خوف ہو جائے تو پھر انہیں پانی میں ڈال دینا، تو جب ان کو ڈر لگا کہ یہ بچے کو کہیں وہ ذبح نہ کر دیں قتل نہ کر دیں، تو انہوں نے ایک صندوق لیا اور صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل کے اندر رات کے وقت بہا دیا. اب یوں پھر معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس میں صندوق میں اور دریا میں، اور فرعون نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ ایک دریا کی سیر کے لیے نکلا اور دیکھا، خیر یہ صندوق آیا تو اس کو لیا گیا اور دیکھا کہ یہ تو اتنا خوبصورت ایک بچہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اس کو بھی مار دیتے ہیں. تو بیوی نے کہا نہیں، یہ تو اتنا خوبصورت ہے، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک لگ رہا ہے، سکون پہنچ رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے، تو اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. اب یوں یہ فرعون نے اپنے پاس رکھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاس، تو پھر یہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، کسی کا نہیں پیا. المختصر یہ کہ آپ کی بہن اس طرف آئی اور دیکھا، اور پھر کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو، ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ پی لیں گا. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئی، تو ان کو گود میں لیا اور ان کو دودھ پلایا، انہوں نے دودھ پی لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کیسے پانی کی موجوں سے گزار کر ماں کی گود میں پہنچا دیا ہے. یہ اللہ کی نعمت تھی، سبحان اللہ. اللہ چاہے، اللہ قادر مطلق ہے، رب چاہتا ہے تو پھر یوں انتظام بھی پیدا فرما دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعونی شہید کر رہے تھے، مار رہے تھے، اس سے بھی بچ گئے اور ماں کی گود کا سکون بھی مل گیا. تو یوں ماں روزانہ آتی، دیکھتی اور پرورش کرتی، دودھ پلاتی، تو یہ سب کچھ ماں ہی کر رہی تھی، ان کی ماں ہی کر رہی تھی، اور ماں کی گود میں ہی اللہ پاک نے جو الام کیا تھا کہ تمہاری طرف لوٹا دیں گے، تو اللہ نے اسے لوٹا دیا، اللہ نے واپسی لوٹا دیا، گود میں لوٹا دیا، سبحان اللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، تو اسی سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، وہ واقعہ بھی موجود ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پھر جب مدین گئے تھے، ایک واقعہ اور اس سے پہلے ہوا، اور مدین گئے اور وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا. اچھا، اسی پارے کے اندر قارون کا وہ بھی تذکرہ موجود ہے. قارون ایک مالدار شخص تھا اور بہت مالدار تھا، پہلے کمزور تھا، پھر اللہ پاک نے بہت مال دیا، بہترین توریت کا قاری تھا، توریت کی اچھی تلاوت کرنے والا تھا، اور مالدار بھی بہت ہو گیا. اب جب مالدار بھی ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھی تھا، یعنی چچا کا بیٹا تھا یہ قارون، اب جب مال ملا یہ سب چیزیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی آفتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اب جب مال ملا یہ سب چیزیں آئیں، تو یہ مختلف تکبر میں پڑ گیا، فخر میں پڑ گیا، اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی نہ کر کے پھر ایسے اللہ کے اس پر عذاب آئے کہ مال سمیت ہی اس کو دھنسا دیا گیا زمین کے اندر. یہ واقعہ بیان کر دے کہ بیسک پیچھے مشرکین کو جواب دینا تھا، کہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، اولادیں ہیں، ہماری شہرت ہے، اتنا مال ہے، تو یہ مال ہی دلیل ہے اس بات کی کہ جن کے پاس مال ہے اللہ پاک اسے راضی ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ جو بیان ہوا، یہ ان کو سنائیں کہ قارون کے پاس بھی بہت مال تھا، مال ہونا یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. رب کے راضی ہونے کی دلیل تو وہ ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہو تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اسے توفیق ملے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اسے توفیق ملے، رب کا قرآن پڑھنے کی اسے توفیق ملے. جب یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر یہ کہا جائے، ورنہ صرف مال یہ رب کی رضا کی دلیل نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی. جب اس سے اس قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یعنی جو خزانے تھے نا بڑے بڑے لوگ اٹھاتے بوریوں میں ڈالی جاتی، یہاں تک کہ یہ کہیں سفر کرنے جاتا تو کھچروں کے اوپر پوری پوری اس کی چابیاں لاد کر اس کے ساتھ روانہ ہوتی کہ اس کے اتنے خزانے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں. تو اللہ پاک نے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پہ یہ جو نعمت مال کی ہے، طاقت کی ہے، جسمانی طاقتیں، تو اس کو غنیمت جان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پانچ چیزوں کو بیان فرمایا، مال کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ، فقر میں مبتلا ہو جاؤ. صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم بیمار نہ ہو جاؤ. جوانی کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ تم بڑھاپے کے اندر نہ چلے جاؤ. فارغ رہنے کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ مصروف نہ ہو جاؤ. اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. جو نعمتیں اللہ کی تو ان کو غنیمت جانو. آگے یہ قارون نے پھر کیا کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. یہاں ایک وہ علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی قارون نے سیکھا تھا. یہ مختلف، بعض نے کہا زراعت کے مطابق تھا، بعض نے کہا کوئی دھات بنانے کا انداز تھا کہ اس کے ذریعے یہ بڑا ہو گیا اور مالدار بن گیا. یاد رکھیں جب بھی اللہ مال دے تو اس کو اللہ کا فضل جانے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کمال تھا. میرا کمال اور آپ کا کمال کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا. اللہ سے دعا مانگو اللہ زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. میرا کمال ہے، میرا علم ہے، تبھی تو یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے. تو اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، لا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں کے گناہوں پر اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جاتی. یعنی جب اللہ ارادہ فرما لے کہ ان کو سزا دینی تو پھر پوچھ گچھ نہیں ہے، پھر اللہ ان کو عذاب اور سزا میں مبتلا فرما دیتا. تو کیا سزا ملی؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. تو یہاں پر اللہ پاک نے کیسے اس کو زمین میں دھنسا دیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرنے لگا، میں تورات کا بہت اچھا قاری ہوں، مال بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تو آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو منصب ملا تو مجھے ملنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا یہ منصب میں نے تو نہیں دیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے عطا فرمایا. تو قارون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تہمت لگانے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا، بہت رقم دی اور کہا کہ یہ تہمت لگا دیں. اب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، تہمت لگائی. اس سے تو اللہ پاک نے انہیں بری کر دیا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اب اس کو جو ہے سزا دے. تو اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو قارون کے ساتھ ہے تو بھی اس کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرے ساتھ ہونا چاہتا تو میرے ساتھ آئے. تو صرف دو بندے تھے جو قارون کے ساتھ رہے، بقیہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور آپ نے جب یہ دعائے ضرر کی اور اللہ پاک نے انہیں زمین کے اندر دھنسا دیا، جب وہ دھنسنا شروع ہوا تو پھر اپنی رشتہ داری کی قسمیں دیتا ہے، دیگر واسطے دیتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا. اور روایت میں آیا کہ وہ دھنستا ہی رہے گا قیامت تک. اب جب دھنسنے والا یہ زمین کے اندر چلے گئے تو پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، شاید یہ قارون کے مال کی وجہ سے ایسا کیا ہے کہ یہ تو مر جائے گا، دھنسا جائے گا، تو یہ مال میں لے لوں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، اس کا مال اور اس کا گھر بھی زمین میں دھنسا دیں، نہ اس کا مال چاہیے نہ گھر چاہیے. تو وہ مال و سمیت، یعنی خود بھی زمین میں دھنسا دیا گیا اور اس کا مال بھی زمین کے اندر دھنسا دیا گیا. یہ پورا ایک واقعہ یہاں پر موجود ہے. ناظرین کرام، عبرت ہی عبرت ہے. مال مل جائے، شہرت مل جائے، عہدہ مل جائے، تو آدمی کو جو اسلام کے احکام آتے ہیں اس سے کبھی بھی اپنے کو اس حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے. کوئی منصب ملے تو انصاف کریں، عدل کریں اپنے ان منصب کے ساتھ، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اس منصب اور عہدے یا پیسے اور شہرت کی وجہ سے دوسروں کی عزتوں کے ساتھ آپ کھیلنا شروع ہو جائیں، دوسروں کے ساتھ آپ ایسا کریں، ایسا بالکل ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات، اس کے مضامین، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن باتوں سے ہمیں بچنے کا کہا گیا ہے اللہ ہمیں بچائے، اور جن پر عمل کرنا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے ان دونوں عشروں کی عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آگے جو کل سے آخری عشرہ رمضان شریف کا شروع ہوگا رب تعالیٰ وہ بھی دیکھنا نصیب کرے، اور عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے روزوں کو، عبادات کو، اور عطیات، صدقات جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ سب کی کوشش کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان.